الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو بھائیو اور عزیزو چار دن کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اگر جس کے بارے میں امت میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کا یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول، لیکن زیادہ تر مشہور بات 12 ربیع الاول ہی کی ہے، اس لیے اسی کو قبول کر لیا جاتا ہے. لیکن اس اختلاف کی کوئی ایسی خاص اہمیت بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو. بہرحال آپ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول کی حیثیت تشریف لائے. ہمارے لیے اصل بحث تو یہ ہے، اصل بات تو اتنی ہے. لیکن اب اس دن کے حوالے سے ہم نے چونکہ بہت سارے معمولات اختیار کر لیے ہیں اور اس دن کی یاد میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دن کے آنے سے پہلے کچھ مشورے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہر سال یہ باتیں کہنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ یاد دہانی کرانے کا موقع ملتا ہے. اب پھر میں بطور یاد دہانی یہ باتیں کہنے لگا. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی امت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق بزم حیات، آپ تخلیق کائنات کا سبب ہیں. اس طرح اور بھی آپ جو کچھ کہیے آن حضرت کے لیے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس امت میں، بلکہ پوری دنیا میں، بلکہ پوری نوع انسانی میں، اللہ نے اگر کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے بعد جس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو وہ یقیناً حضور کی ذات گرامی ہے. اللہ نے انسانوں کو، آپ انسانوں میں آپ کو وہ شرف بخشا ہے کہ خود حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بے شمار مراتب عطا فرمائے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ہے. آپ کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے جس جیسی دولت کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. اسی آپ کے مقامات میں، آپ کے مراتب میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. اور کوئی آدمی اگر اس کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائے تو عمر بھر بھی کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمان جب یہ دن آتا ہے تو حضور کے ان مراتب کی وجہ سے، آپ کے مقامات کی وجہ سے، آپ کی برکتوں کی وجہ سے، آپ کی رحمتوں کی وجہ سے، اخلاص کے ساتھ اور بہت کچھ سوچ سمجھ کر وہ آپ کی یاد منانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور یہ دن ان کو خاص ایک کیفیت عطا کرتا ہے کہ اس دن حضور پاک تشریف لائے تھے تو ہم کیوں نہ اس دن کچھ نہ کچھ کریں۔ اب کچھ نہ کچھ کرنا اور حضور کی یاد منانا اور حضور کی یاد کو زندہ کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی اختلافی بات ہے، یہ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اسے کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر نہ جانے ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہوتی جو ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں، یا ہم تابعین میں دیکھتے ہیں، یا عہد نبوت میں دیکھتے ہیں، یا قرون اولا میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے بعض ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے شاید اس پر سزا دیتے، اگر خلافہ راشدین ہوتے شاید اس پر پکڑ کرتے، گرفت فرماتے، لیکن ہم نے نہ جانے کیوں سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی حضور کی یاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں آپ سے کہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی جو سنت ہم تک پہنچی ہے اور جس پر امت ہمیشہ قائم رہی سوائے چند صدیوں کے، اس میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ سال کے بعد حضور کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کی یاد تازہ کی جائے، بلکہ ان کے لیے ہر دن حضور کی ولادت کا دن تھا، ہر روز ان کے لیے حضور کی یاد کا دن تھا۔ وہ اس بات کو گناہ سمجھتے تھے اور بہت بڑی غفلت کا سبب سمجھتے تھے کہ اگر ان پر کوئی ایسا دن گزرے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل ہوں تو یہ تو کافر کی زندگی ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ ایسی وہ بہانے بہانے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، بلکہ ان کی یاد اس طرح کی تھی آ حضرت کے لیے کہ جب تک وہ حضور کے سامنے رہتے آپ کی مبارک زندگی میں تو ان کے دل کی کلی کھلی رہتی، لیکن جب وہ حضور سے دس ذرا دور ہٹتے تھے تو یوں سمجھیے کہ ان کا دل بجھنے لگتا تھا، وہ یوں محسوس کرتے تھے کہ ہم شاید اپنے آپ سے بھی کٹ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر گئے، کچھ دیر گھر میں گزارا، وقت گزارا، نہ جانے ان کو کیا خیال آیا کہ بھاگتے ہوئے تقریباً باہر نکلے اور تیزی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے مسجد نبوی میں، حضور ابھی تشریف فرما تھے تو آ کر تقریباً پرنم ہوتے ہوئے روتے ہوئے آپ سے ایک بات کہی، کہا جب تک میں حضور آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کو ایک چین رہتا ہے، ایک سکون رہتا ہے، ایک اطمینان رہتا ہے، جیسا آدمی اپنے محبوب کی محبوب کے اگر دام قریب بیٹھا ہو اور محبوب کے احاطہ ہے وصل میں ہو تو ظاہر ہے اس کے دل کی کلی کھلی رہتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کے آخرت کی بھی شاید ساری نعمتیں مل گئی ہیں، اس لیے کہ وصل محبوب جس طرح بہت بڑی نعمت ہے اس سے قرب محبوب بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے جب حضور ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہنا، ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیج ہے، لیکن جب ہم آپ سے دور ہٹ کر گھر میں جاتے ہیں یا اور معمولات دنیا میں کھو جاتے ہیں تو دل بے چین سا ہونے لگتا، ایک بے کیفی سی گھیر لیتی ہے، حالانکہ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، انسان کی اصل ترغیب انہی کی طرف ہوتی ہے، انہی سے انسان کا دل لگتا ہے اور انسان کی زندگی تو انہی سے ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی نہ جانے میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ اور اب تو ایک اور بات ہے اس نے مجھے بڑا بے چین کر دیا کہ وہ بات یہ ہے کہ جب میں کہ اب تو میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ ایک دن ظاہر آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور ہم لوگ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اسی ایک ہمیشہ آپ کو نہیں رہنا، ہمیشہ ہم کو بھی نہیں رہنا، ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا، اگر ہمیشہ رہنا ہوتا کسی کو تو اللہ کے نبی رہتے، تو حضرت ابراہیم کہاں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اور بڑے بڑے پیغمبروں کہاں میں نظر آتے ہیں، جس نے وہ دنیا سے چلے گئے، چاہے اپنی مرقد میں اپنی قبر میں ان کو کتنا بلند مقام بھی اللہ نے بخشا ہے، لیکن دنیا سے تو چلے گئے، دنیا سے سدھار گئے، اسی طرح آپ بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ کل شئن ہالک الا وجہ، ہر چیز دنیا سے جانے والی اور ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اس کی ہے۔ امیر مینائی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تو جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، ہر ایک کو موت آئے گی، اور یہی وجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرمایا تو بعض لوگوں کو نہایت شاک گزرا، تو ان کو یقین نہیں آتا تھا حضور کا انتقال ہوگی، تو امیر مینائی اسی کو کہتا ہے کہ تو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، رہنا ہوتا تو وہ رہتے نا، چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو تمہارے فاروق جیسا مطلع جلیل بھی اپنے حواس قائم نہ رکھ سکا. اتنا شاق گزرا, اتنا دکھ ہوا کہ یقین نہ آیا کہ حضور دنیا سے جا سکتے. چنانچہ تلوار بے نیام کی اور کھڑے ہو گئے مسجد نبوی کے شہر میں. کہا جو آدمی یہ کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں. یہ تو منافقین نے بات اڑائی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے پیغامات وصول کرنے, ہمارے رسول بھی اللہ کے پاس گئے ہیں نئے پیغامات لینے کے لیے, وہ آ جائیں گے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور نے انتقال فرمایا ہے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے. اتنے میں صدیق اکبر چونکہ وہاں سے چند میل کے فاصلے پر صبح نماز کے بعد چلے گئے تھے, حضور کی طبیعت کو سنبھل گئی تھی, تو سمجھے کہ اب ماشاءاللہ حضور روبے صحت ہے, تو اجازت لے کے چلے گئے. ان کو جب اطلاع ہوئی کہ حضور نے انتقال فرمایا تو جلدی جلدی پہنچے, آ کے مسجد نبوی کے شہر میں دیکھا کہ عمر فاروق کا یہ حال ہے, تو وہ سیدھے حضور کے در دولت پہ گئے جہاں حضور نے انتقال فرمایا تھا, وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا. تو جا کر ان کا چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور بوسا دیا پیشانی پر, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو موت آپ کو آنا تھی وہ آ گئی, اب دوسری موت نہیں آئے گی. اس کے بعد جب باہر نکلے مسجد نبوی کے شہر میں آئے تو حضرت عمر فاروق قسمیں کھا کر وہی بات دہرا رہے تھے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. تب صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ قسمیں کھانے والے بیٹھ جا, لیکن وہ حواس میں ہوتے تو بیٹھتے. انہیں ایک دو دفعہ کہا, جب انہیں سنی انسنی کر دی تو وہ سیدھے ممبر پر گئے. ممبر پر جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا آپ کے گرد. اس وقت آپ نے بڑا مختصر خطبہ دیا, لیکن خطبہ ایسا دیا کہ جس نے اثر کیا مسلمانوں کی طبیعت پر, اور جو حیجان تھا وہ تھم گیا, اور وہ بات ظاہر صدیق اکبر ہی کہہ سکتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اگر واقعتا سب کو سبقت حاصل ہے کسی کو, تب وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہر کام بڑا ہوتا, ان میں حوصلہ بھی بڑا ہوتا, ان میں تحمل بھی زیادہ ہوتا. اگر وہ عشق نبوت میں سرخیل تھے, سب سے آگے تھے, تو اللہ نے اسی کا تو ان کو حوصلہ بھی دیا تھا. چنانچہ وہ حقیقت کو پا گیا کہ حضور تو واقعی اللہ کو پیارے ہو گئے. چنانچہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے چند سطری خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو, من یعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگو سنو, تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا نا, وہ سمجھتا تھا وہ خدا ہے, وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے, اسے معلوم ہونا چاہیے حضور فوت ہو گئے. وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو آدمی اللہ کی پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی ہے, زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. ایسے تمہارا مسجود, تمہارا معبود زندہ ہے. حضور اللہ کے رسول تھے, وہ خدا نہیں تھے. اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. جیسے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی تو عمر فاروق نے سنا دھڑام سے گر گئے زمین پر, اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ آیت کئی دفعہ پڑھی لیکن خیال ہی نہیں آیا کبھی. کہا واقعی ابو بکر کو جہاں پہنچایا اللہ نے, ہم شاید وہاں نہیں پہنچ سکتے. کہا جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ شاید پہلی دفعہ نازل ہوئی, پھر میں حقیقت کو پا گیا تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. تو وہ آیت کیا تھی؟ وما محمد الا رسول. لوگوں, محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف اللہ کے رسول ہے, خدا نہیں. وما محمد, اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول. حضور تو اللہ کے رسول ہے. افا ماتا نا قد خلط من قبل الرسل, ان سے پہلے بہت سارے رسول چلے گئے, چل بسے بہت سے رسول. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہاں ہے حضرت ابراہیم جو جد امجد ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہاں حضرت موسیٰ, کہاں حضرت عیسیٰ, کہاں سے ادریس, کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام. یہ بڑے بڑے جو اللہ کے اولو العزم رسول ہیں, ان میں سے کوئی نہ رہا. تو ایسے اللہ نے فرمایا کہ کتنے قد خلط من قبل الرسل, گزر گئے ان سے پہلے بہت سے رسول. افا ام ماتا, کیا اگر حضور وفات پا جائے, ماتا موت سے ہے, اگر حضور وفات پا جائے, او قتل, یا آپ قتل کر دیے جائیں, ان قلب تمہارا عقابے کو, کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَنْصُرَهُ اللَّهُ شَيْئًا, اور جو بھی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا یعنی دین سے نکل جائے گا, وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اپنا ہی کرے گا. یہ آیت ان دنوں میں نازل ہوئی تھی جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے اور مسلمانوں کے حواس پر ایک بجلی گری، حتیٰ کہ عمر فاروق جیسے لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے کہ اب لڑنا کس لیے، لڑنا تو حضور کے لیے تھا، جب وہ نہیں رہے تو اب لڑنا کیسا. اتنے میں ساتھ پھر ربیع تشریف لے آئے، انہیں کہا عمر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یوں کو کہتے ہیں کہ اب لڑنا کس لیے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب زندہ کس لیے رہنا، اب تو جس مقصد کے لیے حضور نے جان دی ہے آگے بڑھ کو اس مقصد کی جان دے دو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ لڑنا نہیں، اب تو ہم وہ کام کریں گے اور اس چیز کو دین کو بلند کریں گے جس دین کی سر بلندی کے لیے حضور نے جان دی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا حضور اگر قتل کر دیا جائے یعنی شہید ہو جائے تو کیا تم دین چھوڑ بیٹھو گے؟ دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے دین کو تم تو پہنچانے کے لیے آئے، تمہیں سمجھانے کے لیے آئے، اس کو غالب کرنے کے لیے آئے، اس کو نافذ کرنے کے لیے آئے. چنانچہ تمہاری زندگیوں میں تم ایک زندگی ایک ریاست بنا کے دے گئے اور اس دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب کر گئے، ان کا کام مکمل ہو گیا، اب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم ان کے راستے پر چلو نا جو اصل میں تمہارا کام ہے. تو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے میں آئے اور تشریف لے گئے اور وہ اپنا عظیم کام کر گئے، لیکن صحابہ کا حال کے بات تو ایسے چھڑی تھی کہ وہ کہنے کے حضور جب میں سوچتا ہوں کہ کبھی حضور بھی نہیں ہوں گے اور ہم بھی نہیں ہوں گے. اب تو یہ ہے نا کہ جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ کی یاد ستاتی ہے تو آپ کی صحبت میں آتے ہیں قرار آ جاتا ہے، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے ہم اگر یہاں ہوئے بھی تو قرار کہاں آئے گا، اور اگر ہم بھی چلے گئے اور جب قیامت آئی، قیامت کے بعد اللہ نے تو آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، یقیناً فرمائے گا سب رسولوں سے بھی اونچا، تو خدا جانے جنت کے آپ کس مرتبے میں ہوں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کی بھی تو ہم یقیناً آپ سے بہت کسی پست درجے میں ہوں گے، تو ہم جنت میں جا کر بھی آپ کی زیارت کہاں کر سکیں گے. تو کہا حضور روتا اس بات کو ہوں کہ اولاً تو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن بڑی امید ہے کہ آپ کی شفاعت ہوگی، اپنے کوئی عمل کام آئیں گے، اللہ کا فضل کام آئے گا، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کا مقام اور ہمارا مقام نہ جانے کتنا فاصلہ ہوگا، آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو اس جنت میں بھی کہاں دل لگے گا جس میں آپ نظر نہیں آئیں گے. اندازہ کریں ان کے عشق و محبت کا. کہا حضور اس جنت کو لے کر بھی کیا کریں گے کہ جس میں آپ دکھائی نہ دیں، آپ کی زیارت نہ ہو، آپ کا وصل میں وصل نہ ملے اور آپ کی باتیں سننے کو نہ ملے، آپ کی نصیحتیں نہ سنیں، آپ کا قرب نہ نصیب ہو، کیا کریں گے اس جنت کو؟ کہا حضور اس بات کو روتا ہوں، اب میں نہیں سمجھ رہا اس کا حل کیا ہوگا. اتنے میں حضور نے سر جھکایا. حضور جب اس موقع ایسا کوئی سوال ہوتا تھا نا تو یا تو حضور جواب دیتے، اگر جواب دینے کے بجائے حضور سر جھکا لیتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی، چہرے پر پسینہ اترنے لگتا، رنگ بدل جاتا، یعنی رنگ یوں ہو جاتا جیسے خشک پتا ہوتا ہے کھجور کا، بالکل پیلا ہو جاتا. سخت سردیوں کے دنوں میں پیشانی سے قطرے ڈھلکنے لگتے پسینے کے، اور سخت گرمیوں میں حضور کے دانت بجنے لگتے. یہ کیفیت تاری ہوتی، حضور سر جھکا لیتے اور بعد میں حضور سر پر دومال بھی ڈال لیتے اور بالکل ساکت ہو جاتے، اور اگر کبھی حضور کا ہاتھ یا آپ کا پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے دوست کے اوپر ہوتا نا تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. اگر حضور کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی اس طرح تیز سے سانس لیتی کہ یوں لگتا کہ وہ مر جائے گی، اس کا آپ کا بوجھ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا. حضرت بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس طرح بیٹھا تھا تو بیت کرلم مجلس میں حضور جو ذرا پھیل کے بیٹھے تو آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر آ گیا، جیسے جگہ تنگ ہو تو ایک دوسرے گھٹنے کے اوپر گھٹنا آ جاتا ہے. کہا میں نے گھٹنا خلاف ادب سمجھا کھینچنا، تو میں نے گھٹنا کھینچا نہیں. اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا. کہنے کے حضور کے گھٹنے کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے یوں لگتا تھا میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، میں برداشت نہیں کر پا رہا. تو یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت پر وحی کے اترنے کی. کہا یہی کیفیت تاری ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا، تب آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کا قرب کہاں نصیب ہوگا؟ تو اصول کی بات کہی قرآن کریم نے کہ جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر وہ اطاعت میں ثابت قدم رہا اور اس نے پوری زندگی اس طرح گزاری جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن و سنت کے مطابق گزاری، تو کہا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا، ان کا قرب دے گا جس پر اللہ نے انعام کیا، جن لوگوں پر. اور وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں. یہ چار گروہ ہیں جو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جنت میں ہوں گے، اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق جس آدمی نے حضور کی جیسی اطاعت کی ہوگی اور جیسی محبت کی ہوگی اس کے مطابق اس کو درجہ اور مقام ملے گا. تو آپ اگر اپنی محبت میں سچے ہیں اور اپنی اطاعت میں پورے ہیں تو مت پریشان ہو، تمہیں یقیناً حضور کا قرب نصیب ہوگا. یہ تھا اصل میں اس کا خلاصہ. لیکن یہ بات میں نے ساری آپ کو اس لیے سنائی ہے جیسے پتا چلے کہ اللہ کے پیغمبر کے جو ساتھی تھے جن کو ہم اصحاب کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کا تو ہر وقت حال یہ تھا کہ وہ حضور کے لیے چند منٹ دور ہو جانا ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا. اسی تو ہماری زندگی، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک منٹ حضور کے ساتھ گزرے، لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہانے بہانے سے حضور کو یاد کرتے تھے، بہانے بہانے سے، یعنی کوئی موقع ہوتا وہ حضور کا تذکرہ لے کے بیٹھ جاتے. مثلا آپ اندازہ کریں کہ کتنا آسان تھا حضور کا یاد کرنا انہیں، اور ہمارے لیے بھی آسان ہے، لیکن ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. مثلا دیکھیے ان کے سامنے پانی آیا نا تو انہیں سوچا حضور کس طرح پیا کرتے تھے. یہ ہے یاد کرنے کا طریقہ کہ حضور پانی پیتے تھے کیسے پیتے تھے، چنانچہ پانی کے کنویں بھرے اسی طرح جیسے حضور بھرتے تھے، وہی پڑھ کے پانی شروع کیا جیسے حضور کرتے تھے، اس طرح بعد میں شکر ادا کیا جیسے حضور کرتے تھے. اگر کہیں شربت آ گیا سامنے، مثلا صدیق اکبر کے سامنے، تو شربت کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگے. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ شربت ہے، کھجور گھول کے بنا دیا گیا میٹھا پانی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ ایسی ایک مجلس میں حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا شربت، تو آپ نے اسے پیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی لذتیں ہیں. کہا مجھے بھی دنیا نے اپنی طرف بلایا، اپنی لذتوں میں کھو دینے کی کوشش کی، لیکن میں اس سے بچ نکلا، لیکن مسلمانوں تم نہیں بچو گے. یہ دنیا تمہیں اپنی طرف بلائے گی، یہ للچائے گی، تمہیں دینار و دینار دعوت دیں گے، تمہیں عہدہ و منصب خراب کریں گے، تمہیں کرسیوں کا لالچ مارے گا، تمہیں دولت کو بڑھانے کا جنون ہو جائے گا، تم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے سے ایک چکر میں پڑ جاؤ گے، ایک ریس میں لگ جاؤ گے. یہ وہ دنیا جس نے دنیا مارتی ہے کسی کو اس میں ڈال کر. کہا اس طرح دنیا نے مجھے بھی اس میں ڈالنا چاہا لیکن میرا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن تمہارا بگاڑے گی. کہا جب کہ میرے سامنے یہ شربت آیا نا تو مجھے حضور کی وہی بات یاد آئی، اور مجھے رونا آیا کہ ابو بکر کہیں تم کھو تو نہیں گئے اس دنیا میں جس سے حضور نے ڈرایا تھا، کیا واقعی وہی موقع تو نہیں آ گیا؟ دیکھو وہ کس طرح یاد کرتے. صحابہ نے تقریباً 10 صحابہ نے اکٹھے ہو کر جا کر حضرت حفصہ سے گزارش کی، جن میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے اور بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت حفصہ یہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق کی اور زوجہ محترمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف تو وہ بیٹی ہیں اب حضرت عمر کی، تو اسی ان پر احترام لازم ہے حضرت عمر فاروق کا کیونکہ ان کے باپ جو ہوئے، دوسرا وہ ماں ہیں پوری امت کی تو حضرت عمر کی بھی ماں ہے، اسی حضرت عمر پر لازم ہے ان کا احترام. تو دونوں ایک احترام کے رشتے میں جکڑے ہوئے، اسی اس احترام کے حوالے سے صحابہ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ روز شام کو آ حضرت کی ازواج مطہرات کا حال معلوم کرنے کے لیے امیر المومنین آتے ہیں، اور آپ کے گھر میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ نے تو پردہ نہیں کرنا ان سے نا، کہ آپ تو بیٹی ہیں، اس لیے ہم آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، لیکن آپ ہماری وکالت ضرور کیجئے، لیکن یہ نہ بتائیے کہ وہ لوگ کون کون تھے. کہا ہمارے نام نہ بتائیے. کہا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ اس امت کا والی بنایا گیا ہے عمر فاروق کو, اور جب سے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے انہوں نے ہر اچھی چیز کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا, گھی سے ہاتھ اٹھا لیا, زیتون کے قریب نہیں جاتے, حتیٰ کہ بیماری کے بغیر شہد کو ہاتھ ہی لگاتے, کوئی اچھا کپڑا نہیں پہنتے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. اگر قحط پڑ گیا ہے تو قسم کھانی کے میں پتھر باندھوں گا پیٹ پر اور دو دو دن فاقے کروں گا جب تک اس امت کا ایک ایک آدمی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائے گا. کہا یہ جو انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ چند سالوں میں ہڈیوں کا پنجر بنتے جا رہے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ انتہائی طاقتور آدمی تھے. پھر یہ ان کا رنگ سرخ سفید رنگ وہ کالا ہوتا جا رہا. آپ خدا کے لیے ہمارا پیغام تک یہ پہنچا دیجئے کہ امیر المومنین امت ایسی بھی گئی گزری رہی ہے کہ آپ کی ضروریات کی کفالت نہ کر سکے, اللہ نے فتوحات کا راستہ کھول دیا ہے, امت خوشحال ہو رہی ہے, آپ ان کے غم میں اتنا مبتلا نہ ہو کہ آپ اپنی ضروریات ہی چھوڑ بیٹھے, خدا کے لیے اپنا کچھ تو خیال کرے. اب میں بتانے لگا ہوں وہ لوگ حضور کو کس طرح یاد کرتے تھے. چنانچہ آپ آئے تو انہی لفظوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا پیغام ان تک پہنچایا کہ ابا جان وہ ٹھیک کہتے ہیں, کچھ تو آپ اپنی صحت کا خیال فرمائیں. جو بڑی ذمہ داریاں اس امت کی ڈال دی گئی ہیں آپ پر اور جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو آپ کہتے ہیں کل کو عمر سے پوچھا جائے کہ تمہارے ہوتے میں کتا کیسے بھوکا مر گیا. وہ ہمارے وزیر اعظم کی طرح نہیں تھے یہ کہیں کہ ہاں مہنگائی تو ہو گئی ہے لیکن ہم اس کو مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے, یا ہمارے صدر مملکت بھی نہیں ہے کہ جھوٹ بولتے ہی نہ تھکے کہ ہماری معیشت دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے, خودکشیوں کے وارداتیں بڑھتے جائیں تو ہمارے وزیر صاحب فرمائیں گے نہیں یہ دماغی نقص کا نتیجہ. وہ ہمارے حکمران نہیں تھے, وہ فی الواقع اس امت کے حکمران تھے اور وہ امیر المومنین تھے جیسا ہونا چاہیے مسلمانوں. تو انہوں نے جب کہا کہ مہربانی کرے اپنا کوئی خیال کرے, تب عمر فاروق نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ وہ کون لوگ تھے جو تیرے پاس آئے تھے. آپ نے کہا ابا جان صحابہ کرام میں تھے لوگ, وہ بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ امیر المومنین کو ہمارے نام نہ بتائیے گا. فرمانے کہ بیٹی اگر آپ نام بتا دیتی تو میں ان کے چہرے بگاڑ دیتا, کیا وہ مجھے دنیا کی طرف دعوت دینے آئے تھے؟ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ اللہ کے رسول چلے, پھر جس راستے پہ ابو بکر چلے, تو وہ کیا مجھے سمجھانے آئے تھے میں ان کا راستہ چھوڑ کر ہارون اور قارون کا راستہ اختیار کر لوں؟ آخر مجھے کیا کہنے آئے تھے؟ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹی تیرے تو سامنے شب روز گزرے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, تم مجھے بتاؤ حضور کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ کیا حضور روز روٹی کھاتے تھے اور کبھی زندگی بھر حضور نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ کبھی یہ ایسا کیا کہ زیتون اور گوشت دونوں کو ملا کے کھایا ہو؟ اے زندگی میں کبھی بھی کبھی آپ نے کوئی پرتاشیوں زندگی گزاری؟ ساری عمر آپ نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی ایک دن ایک دفعہ کھائی تو ایک دفعہ فاقہ کیا اور دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ ایک دفعہ کھانے کو دینا تاکہ تیرا شکر ادا کروں اور ایک دفعہ فاقہ دینا تاکہ میں صبر کروں. کہا وہ نے یہ زندگی میرے لیے چھوڑی ہے, میں اس زندگی پر چلنا چاہتا ہوں اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے آخرت میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے وہ یہ نہ کہیں کہ عمر تم ہمارے راستے پہ چلنے سے قاصر رہے. تو وہ مجھے کیا مشورہ دینے آئے تھے؟ اندازہ کریں کس طرح وہ حضور کو یاد کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ملنے آئے حضرت عمر فاروق سے, صبح کو 10 بجے کا وقت ہوگا, 10:30 11 کا وقت, سیدھے مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی یوں سمجھے سیکرٹیریٹ بھی تھا اس وقت کی حکومت کا, وہی دارالخلافہ بھی تھا, وہی پرائم منسٹر ہاؤس بھی تھا, وہی سب کچھ تھا, اسی میں بیٹھے بات بھی ہوتی تھی, وہیں بیٹھ کر دفتر بھی لگتا تھا, عدالت بھی لگتی تھی امیر المومنین کی, تو وہیں بیٹھے وہ سرکاری کام کر رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے جو گورنر تھے ایک علاقے کے, انہیں آ کر سلام کہا, انہیں سنا نہیں, انہیں پھر سلام کہا, وہ ایسے کھوئے ہوئے تھے اپنے کام میں کہ 3 دفعے سلام کہنے کو انہیں سنا نہیں, وہ وہاں پہ چلے گا. ظہر کی نماز کے بعد پھر آئے,
زور کی نماز میں ظاہرہ دیکھا, پھر ملے اس کے بعد. انہیں پوچھا ابو موسیٰ آپ کب آئے ہیں؟ انہیں کہا جی میں تو صبح آئے حاضر ہوا تھا. تو کہا پھر؟ کہا جی میں نے سلام کہا تھا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تین دفعہ کہا جب آپ نے جواب نہیں دیا پلٹ گیا. آپ نے کہا کیوں پلٹ گئے؟ اگر کام ضروری تھا تو آپ کو پلٹنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یعنی ہر موقع پر حضور کا حوالہ. کام اپنے محبوب سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں جب تم کسی سے ملنے جاؤ سلام کہو, اگر گھر ہے تو داخلے کی اجازت مانگو, السلام علیکم آدخل, کیا میں آ جاؤں؟ اور اگر اجازت ملے, سلام کا جواب ملے اور اجازت ملے تو تب اندر جاؤ. اور تین دفعے تم دہراؤ اپنے سلام کو. اگر تین دفعے کے بعد جواب نہیں ملتا تو کہا واپس چلے جاؤ اور برا مت مانو. یہی بات قرآن کریم نے بھی کہی. اندازہ کریں کہ سلام کی بات آئی تب ہی حضور یاد آئے. یعنی کوئی موقع ہوتا, کوئی وقت ہوتا, سواری پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کبھی حضور کی یاد نہ آتی ہو. تو جو صبح سے لے کر شام تک ہر عمل سے پہلے یہ جاننا چاہیں کہ حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا یا یہ عمل کس طرح کیا تھا, تو آپ بتائیے کیا ان کو بھی حضور کی یاد منانے کی ضرورت پڑے گی؟ یاد منانے کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جس کو کبھی یاد کرنے کا موقع نہ ملے, اسے کبھی ہوش ہی نہ رہے کہ جس طرح میں دن بھر گزارتا ہوں, راتیں گزارتا ہوں, حضور کیسے گزارتے تھے. ہمیں کبھی ہوش آیا اس کا؟ زندگی کا کوئی لمحہ صحابہ کا آپ ایسا نہیں نکال سکتے, چاہے وہ خطرناک سے خطرناک کیوں نہ ہو. یعنی جب ان کی عدالتوں میں معاملات آتے تھے نا, تو امیر مومن اگر خود وہ حافظ تھا قرآن کریم کا اور بے شمار سنت ان کو یاد تھی, تو وہ جانتے تھے اس کا جواب کیا, تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے. اور اگر ان کو معلوم نہ ہوتا تو ظہر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے. فرمایا لوگوں رک جاؤ, آج میرے پاس ایک معاملہ آیا ہے, میں نے قرآن میں اس کا جواب نہیں جواب تلاش کیا, نہیں ملا مجھے اس کے بارے میں آن حضرت کا کوئی قول یاد نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس وہ علم ہو اس بات کا کہ آن حضرت نے اس بارے میں کیا کہا یا کیا فرمایا یا کیا کیا, تو مجھے بتاؤ تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کروں. یعنی ان کے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات بھی, چاہے وہ قانون کی حیثیت رکھتے ہوں اور چاہے وہ عام معاملات کی دنیا کی, کوئی وقت ایسا نہیں جب ایک دوسرے کو سیکھنے کی کوشش نہ کرے اور اس کا تذکرہ نہ کرے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذات رسالت میں آپ کا زیر بحث آنا وہ تو بہت ضروری بات تھی. اسی طرح اگر ان کو کوئی اور موقع ہاتھ آتا تھا, اس کو بھی حضور کی یاد کا ذریعہ بنا لیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف فرما ہے, اتنے میں سامنے سے ایک نوجوان کشیدہ قامت, چوڑے سینے والا, کھلی پیشانی والا, دیکھ کر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اس ساتھ ساتھ ایک بیٹھے تھے صاحب, ان سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہیں کہا کہ حضرت آپ نہیں جانتے, یہ زید بن حارثہ کے صاحب زادے اسامہ ہے جو حضور کی گود میں پلے. فرمایا اچھا, کہا انہیں ذرا بلاؤ. اپنے پاس بٹھایا, کہا مجھے بڑی خوشی ہے تمہیں دیکھ کر, اور مزید خوشی کی یہ ہے کہ تمہیں نے حضور کی گود کا لمحہ چکھا ہے, تمہیں حضور نے بوسے دیے ہیں, تمہیں حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے. مجھے بتاؤ جب حضور تمہیں کھلاتے تھے کیا کہتے تھے؟ حضور تمہیں باہوں پہ اٹھاتے تھے کیا پڑھا کرتے تھے؟ مجھے بتاؤ کس طرح حضور تمہیں پیار کرتے تھے؟ حسین و حسن سے کس طرح پیار کرتے تھے؟ گھنٹہ دو گھنٹے گزر گئے. اب اسامہ ہے کہ ممکن ہے کہیں جانا چاہتے ہوں, لیکن حضور کی باتیں شروع ہوئی, نہ اسامہ کہتے ہوئے تھکتے ہیں نہ وہ سنتے ہوئے تھکتے. یعنی کوئی موقع, کوئی تقریب ہاتھ آئی, حضور کا ذکر شروع ہو گیا. صدیق اکبر کو سنا ایک صحابی نے کہ وہ کسی سے فرما رہے ہیں کہ یہ کجاوہ میرا یہاں پڑا ہے, میں گھر نے جانا چاہتا ہوں لیکن بڑا بوجھ رہا, میں اٹھا نہیں سکتا. ایک صاحب سے کہا کہ آپ اٹھا کے میرے گھر چھوڑ آئیے, بڑا شکر گزار ہوں گا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. لیکن دوسرے صاحب جو قریب ہی تھے, انہوں نے کہا نہ نہ آپ مت چھوڑ کے آئیے, میں چھوڑ کے آؤں گا. لیکن ساتھ ہی کہا کہ ابو بکر ایک شرط ہے میری اور بڑی عارضانہ شرط, آپ اس کو پورا کر دیں میں آپ کا کجاوہ چھوڑاؤں گا. کہا شرط کیا ہے؟ کیا آپ مجھے وہ کہانی سنا دیں, وہ پورا واقعہ سنا دیں جو جس طرح حضور کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر کیا تھا, کس طرح آپ اپنے گھر سے نکلے تھے, کس طرح آپ غار ثور میں چھپے رہے, تین دن حضور کے کیا معمولات رہے، وہاں کس طرح آپ دونوں نے وہ تین دن گزارے، اور وہ تنہائیاں کس طرح کٹی، اور کیا کچھ سیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر لمبا راستہ کئی دنوں کا وہ کیسے گزرا، اور کس طرح مدینہ پہنچے. کئی گھنٹے تک یہ تذکرہ جاری رہا، شام گہری ہونے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ تو جا کے چھوڑا ہو، یہ تذکرہ تو ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو کہاں تک مثالیں دوں؟ کہنا مجھے صرف یہ ہے کہ ہم نے جو سال بے سال ایک طریقہ نکال لیا ہے آخرت کی یاد کرنے کا، میں اس کو روکتا نہیں ہوں، اس کو غنیمت سمجھتا کہ چلیے سال کے بعد ہی صحیح، لیکن یہ مناسب نہیں ہے. مناسب کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتے، اس طرح حضور کو بھی کبھی نہ بھولے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو اصل بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو بھول جائیں تو بھول جائیں، لیکن حضور کبھی نہ بھولے، اور کبھی اللہ کو نہ بھی بھولے، کبھی اللہ کے رسول کو نہ بھولے. یہ اصل میں ہماری زندگی کا حاصل ہے، بلکہ وہی تو ہیں جو ہماری زندگی ہے. جس طرح آدمی اپنی زندگی کو نہیں بھول سکتا، حضور کو کیسے بھول سکتا؟ یعنی ان کے دم سے ہماری زندگی ہے، انفرادی نہ صحیح، اجتماعی زندگی تو انہیں کے دم سے ہے. یہ امت وجود میں آئی ہے تو انہیں کے دم سے آئی ہے. یہ میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ خدا کے جاننے والے تو ہر دور میں رہے، اس کے ماننے والے بھی ہر دور میں رہے، لیکن اس کے ماننے والے الگ امت کبھی نہیں بنے. یاد رکھو، الگ امت اس وجود میں آتی ہے جب ان تمام ماننے والوں میں ایک نبی اٹھتا ہے، ایک رسول آتا ہے، اور لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. اب ایک الگ امت وجود میں آتی ہے. ماننے والے اللہ کے موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے ایک الگ امت بنی، پھر ماننے والے خدا کے موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ امت بنی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر ایمان لانے والے امت اسلامیہ کہلائے، امت محمدیہ کہلائے. یہ وہ نئی امت ہے جن کا تشخص حضور کی ذات سے ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو امت محمدیہ کہاں سے ہو جاتی؟ اس امت کو وجود کہاں سے ملتا؟ اسے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے. اصل بات جو میں نے جو کہی ہے میں پھر اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ہمیں کبھی حضور کو بھولنا نہیں چاہیے. بھول جائیں گے تو اپنے کوئی بیڑا غرق کریں گے، حضور کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. وہ تاثیر نے کہا تھا کہ بھولنا مت تاثیر کی باتیں، بھول گئے تو یاد کرو گے کہ پھر ہوگا کیا. اسے میں کہتا ہوں حضور کو مت بھولو، اگر بھول جاؤ گے تو یوں سمجھو اپنے آپ کو بھول گئے، کچھ نہیں بچے گا. اللہ اور رسول ہی تو ہماری اصل کائنات. لیکن یہ جو 12 ربیع الاول آتا ہے، میں کہتا ہوں حالانکہ یہ ظاہر خلاف سنت صحیح، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب دنیا میں ہر ایک جشن منائے جا رہے، ہر ایک کے نام کو اجالا جا رہا ہے، بلند کیا جا رہا، نعرے لگائے جا رہے، جلوس نکالے جا رہے، اور دنیا کا طریقہ اور ریت یہ ہو گئی ہے کہ جس کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں نا اور جشن منائے جاتے ہیں، اس کی کانفرنس ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اس کے نام پر چھٹی ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ نمبر نکلتے ہیں، ہمارے ذرائع ابلاغ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو سمجھ جاتا ہوں بڑا آدمی ہے. یہ ایک پہچان کا ذریعہ ہو گیا، حالانکہ یہ ذریعہ ہمیں اسلام نے نہیں دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچ ہی گیا ہے اور ہم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے ایک دن منانا ہے، تو میں کہتا ہوں منائیے. حالانکہ حضور کی سیرت جیسے میں کہہ رہا ہوں، وہ منانے کی چیز کہاں ہے؟ وہ تو اپنانے کی چیز ہے. سیرت آپ بنائی جاتی ہے تو منائی تو نہیں جاتی. تو لیکن اگر آپ نے منانے کا ہی فیصلہ کیا جیسے لوگ کرتے ہیں ہر سال، تو پھر خدا کے لیے چند باتوں کا تو لحاظ کیجیے. میں بڑے اختصار سے دو تین باتیں کہنے لگا. سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عباس اس کے راوی ہیں، حضرت علی اس کے راوی ہیں، اور بھی صحابہ اس کے راوی ہیں، کہ جب حضور کی آواز جواب دینے لگی کہ سننے سے بھی سنائی نہیں دیتی تھی، لب ہل رہے تھے تو بالکل کان آپ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے جب سنا تو آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں ترک تو فی کو مستقل ہے، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے وابستہ رہو گے، اگر تم نے اس کا تمسک جاری رکھا، اس سے اپنے آپ کو باندھے رکھا، اس پر عمل جاری رہا، تمہارے دین اور ایمان کا یہ ذریعہ رہا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یوں سمجھو لنگر ٹوٹ گیا تمہارا، اب تمہارا جہاز موجوں کی نظر ہوگا اور نہ جانے کس بھنور میں پھنسے اور کہاں جا کر اس پر قیامت گزر جائے۔ تو اگر عافیت میں رہنا چاہتے ہو تو ان دو کے ساتھ اپنا لنگر باندھ کے رکھنا، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو کچھ اللہ کی کتاب نے فرمایا حضور کے عمل میں ڈھل گیا، جیسے عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے کہا جی قرآن تو پڑھا ہے، کہا حضور کے اخلاق قرآنی تو ہے، جو کچھ قرآن کہتا ہے حضور وہی کرتے، وہ جس طرح بولنا سکھاتا حضور ویسے بولتے، وہ جو کرنا سکھاتا حضور ویسے کرتے، جس عمل کا حکم دیتا وہ عمل کرتے، اگر مجبراً کسی چیز کو کہتا حضور اس کی تفصیل بیان فرماتے، اگر کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت فرماتے، اگر وہ قول ہے تو کی عمل شکل عملی شکل دیتے، اسی اس کو سنت کہا گیا ہے۔ تو کہا یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری ہے میری سنت۔ میں بڑی عاجزانہ درخواست لوگوں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی اور آپ کے واسطے سے، ہر اس دوست سے جس تک آپ پہنچ سکے، کہ جب صبح آئے اس دن بارہ ربیع الاول کی، خدا کریے سب سے پہلا کام نماز کے بعد انفرادی طور پر یہ کیجئے کہ عہد کریں آپ اللہ سے کہ یا اللہ آج تک ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے بغاوت کی ہے، ہم نے اس کے خلاف خیانت کی ہے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کی، اس کی نافرمانی کی ہے، ہم نے آج تک اسے وفاداری نہیں دبائی بلکہ بے وفائیاں کی ہیں، ہم پر جو اس کے حقوق ہیں ہم نے اس سر منہ اس سے انحراف کیا ہے، لیکن آج میں عہد کرتا ہوں تیرے پیغمبر کے یوم ولادت کے حوالے سے کہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اب میری وفائیں قرآن و سنت کے ساتھ ہوں گی، میری فرمانبرداریاں اس کے ساتھ ہوں گی، میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اس کے مطابق مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ملک میں اس دین کو نافذ کیا جائے، میں ہر اس قوت کا سر و سامان بنوں گا اور اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالوں گا جو اس راستے میں کام کرنا چاہیں گے، کوئی نہیں نکلے گا، میں خود چراغ لے کے نکلوں گا۔ اگر یہ اس دن ہم عہد کریں، تجدید عہد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک اس دن کو پہچان لیا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، یہ آسان تو نہیں ہے لیکن ایسا مشکل بھی نہیں، کاش ہمارے ذرائع ابلاغ اس میں تھوڑا سا کام کریں، ہماری حکومت وہ تھوڑا سا اپنا فرض پہچانے، ہمارا ممبر بھی اس معاملے میں اپنا حق ادا کرے کہ انفرادی سطح سے لے کر جہاں جہاں اس کے اثرات پھیل سکے، ہم یہ تصور دیں لوگوں کو کہ لوگوں اور کچھ نہیں، ایک دن کے لیے تو ہماری بات مان لو، کہ آج یہ فیصلہ کرو کہ یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی میں نہیں گزرے گا، آج ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج ہم خیانت نہیں کریں گے، آج ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، آج ہماری زبان بدگوئی نہیں کرے گی، آج ہماری نگاہیں بے باک نہیں ہوں گی، آج ہم اختلاط مرد و زن کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری بیٹیاں ننگے منہ باہر نہیں نکلے گی، ہم کوئی کام ایسا نہیں ہونے دیں گے اپنے گھروں میں، اپنے چوراہوں میں، اپنی سڑکوں میں، اپنے اداروں میں، جس کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کہا جا سکے، اور یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر ہم ایک دن بھی ایسا گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں کہ ایک دن ہی کم از کم ایسا گزار لیں جس میں اللہ کے رسول کی امت کا کوئی فرد بغیر کھائے نہ رہے، لا علاج نہ مرے، اس دن کسی کی محرومیاں اسے تنگ نہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیٹیاں جوان ہیں میں اس کے ہاتھ کے کیسے پیلے کروں گا، اس دن ہم یہ سمجھے کہ کم از کم آج کے دن ہم لباس بازاروں کو نہیں پہنائیں گے، بیٹیوں کو پہنائیں گے، آج ہم جو کچھ گلی کوچوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں پہاڑیاں بناتے ہیں, یہی پیسے بچا کر آپ غریبوں کے گھروں کو دیں گے. کوئی غریب اس دن غربت کی موت نہ مرے, اور کوئی آدمی اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے, کم از کم ایک دن تو ایسا گزار. اگر امت میں سمجھ دو ایک دن ایسا گزارے گی. پرویز مشرف صاحب تو امریکہ کو خدا نے کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری اصل شکل و صورت دیکھ لیں گے, کیا ہم مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے, ہماری پہچان صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور رسول اللہ کے فرما بردار. اس کے سوا کسی کی فرما برداری نہیں کرتے, اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یہ ہماری اتنی مختصر سی پہچان ہے. اگر ایک دن کے لیے بھی ہم اس کو تازہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے. اور جب دوسرے دن ہم اس کے خلاف ورزی کرنا چاہیں گے نا, تو میرے خیال میں ضرور شرم آئے گی کہ کل میں نے کیا سوچا تھا, آج میں کیا کر رہا. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صبح کہ جب صبح آپ اٹھے, اس میں کیا مشکل ہے. آپ کے جتنے بچے ہیں گھر کے ان کو جمع کریں, اس سے پہلے کوئی انتظام کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کسی کتاب کا, اس پر نشان لگا لیں جس سے تعلق حضور کی ولادت کا بھی ہے, جس سے تعلق حضور کی بعثت کا بھی ہو, جس سے تعلق حضور کی دعوت کو بھی ہو, اور جس کے تعلق حضور کی ایذا رسانیوں کا بھی ہو, اور جس سے تعلق فتح مکہ کا بھی ہو, اور اسلام کے غالب و نافذ ہونے کا بھی ہو. یہ چار پانچ نکات اور عنوانات جو میں نے عرض کیے ہیں, ان پر نشان لگا لیں. یہی چیزیں گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کر آپ سمجھائیں اور پڑھائیں, اور پڑھ کے سنائیں اپنے بچوں کو, تاکہ ان کو پتا چلے کہ جس رسول کا آج یوم ولادت ہے وہ اس طرح کا تھا, وہ ذات رسالت ماں بے نشانوں کی مالک تھی, اس نے زندگی ان دکھوں میں گزاری تھی, اس نے ایک دین لا کے ہمیں دیا تھا, اور اس کو غالب اور جاری و ساری کرنے کا ہمیں پابند بنا کے گئے تھے. یہ چند باتیں اگر ہم اختیار کر لیں اور اللہ کی نافرمانی سے ہر صورت میں بچیں. اگر آپ ضروری جلوس نکالنا چاہتے ہیں چلیے نکالیے, لیکن میری ایک بات تو مان لیجئے کہ حضور نے جو آخری نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں دو نصیحتیں اور بھی ہیں. ایک ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کی پابندی کرنا, اور زیر دستوں غریبوں اور بیچارے لے من جو ہیں ان کا خیال کرنا. تو اس کا مطلب یہ کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو بتائیے حضور کے نام پر جو آپ جلوس نکالتے ہیں, اگر ظہر عصر کی نمازیں اس کی نظر ہو جاتی ہیں اور جلوس والے وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, آپ کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سوچیے تو ہم کیا کرتے ہیں. خدا کریے کم سے نمازیں تو نہ چھوڑیے. مرد و زن کے لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کی اجازت دے کر, یہ امتیازی پہلو ہے شرم و حیا اسلام کا, اس امتیازی پہلو کو کم از کم زندہ درگور تو نہ کیجیے اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے. بس اور اس کے سوا کیا کہوں. اس دن نہ جانے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے رہیں گے, لیکن ہمارا قومی شاعر, اس کی روح ہمارے پورے ملک میں نہ جانے کہاں کہاں گھومتی ہے, کہاں کہاں پھرتی ہے. اللہ کے حکم سے اگر اجازت ہوتی ہے تو وہ ہر ایک سے پوچھتی, وہ پوچھتی پھرتی ہے لوگوں سے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار. سوچ لو یہ اقبال ہے, وہ اس دن بھی پوچھے گا ہم سے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار, اور مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلب سے بیزار, اور قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org